وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع بین الاقوامی ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے اسلام آباد کی طرف سے تعاون فراہم کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حال ہی میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے گزشتہ ہفتے نیٹو کی سربراہی کانفرنس کے موقع پر ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ ترکی کو افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کے بعد افغانستان میں سیکیورٹی مشن کو جاری رکھنے کے لیے امریکہ کی سفارتی، مالی اور لاجسٹک معاونت کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ہنگری کا تعاون بھی درکار ہوگا۔ تاہم زاہد حفیظ چودھری نے جمعرات کو دفتر خارجہ کی معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران نامہ نگاروں کو بتایا کہ جہاں تک کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے تعاون فراہم کرنے کی تجویز کا تعلق ہے، ان کے بقول ایسا کوئی معاملہ پاکستان کے زیر غور نہیں ہے، لیکن پاکستان افغانستان امن عمل کے لیے اپنا مناسب کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے جمعرات کو کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے مابین اس ہفتے ہونے والی ملاقات کے دوران اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کو محفوظ بنانے کا اہم کام ترکی کے حوالے ہوگا۔ امریکی اور ترک صدور کے درمیان اس بات پر اتفاق ایسے وقت میں ہوا ہے جب افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا جاری ہے۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر نے صحافیوں کو بتایا کہ بائیڈن اور اردوان کی ملاقات پیر کو نیٹو سربراہ اجلاس کے دوران ہوئی، جس میں افغانستان کے معاملے پر بات چیت ہوئی۔ سلیون نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ کے تحفظ کے سلسلے میں اردوان نے مختلف قسم کی امریکی حمایت کے حصول کی بات کی اور بائیڈن نے حمایت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ گزشتہ ہفتے طالبان کے ایک ترجمان نے کہا تھا کہ امریکی افواج کے انخلا سے متعلق سن 2020 کے معاہدے کی روح سے ترکی کو افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنی ہوں گی، لیکن جیک سلیون نے کہا کہ طالبان کا یہ بیان امریکہ کی جانب سے مرتب کردہ سیکیورٹی کے تفصیلی اور مؤثر منصوبے کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں ہوگا۔ ان کے بقول طالبان یا افغانستان کے دیگر عناصر کی جانب سے مغربی یا بین الاقوامی افواج پر حملے کی دھمکی کو ہم سنجیدگی اور قابل تشویش معاملہ خیال کرتے ہیں۔ امریکہ کے دفاع سے متعلق اعلی عہدیدار آنے والے مہینوں میں افغانستان میں اس خطرے سے خبردار کر رہے ہیں جو وہاں سے امریکہ اور اتحادی فوجیوں کے آخری دستوں کے انخلا کے بعد اسے ملک کے چوٹی کے دہشت گرد گروپ سے لائق ہوگا۔ وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے جمعرات کے روز قانون سازوں کو بتایا کہ القاعدہ یا داعش جیسے گروپس کے لیے امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کی اہلیت دوبارہ پیدا کرنے کے لیے ممکنہ طور پر لگ بھگ 2 سال لگیں گے۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے مزید انتباہ کیا کہ افغان حکومت کے موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ ٹائم لائن تیز تر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے گرنے یا افغان سیکیورٹی فورسز کے تحلیل ہونے کی صورت میں ظاہر ہے اس خطرے میں اضافہ ہو جائے گا۔ پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ ایران میں صدارتی انتخابات کے موقع پر پاک ایران سرحد پر سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے دستوں کی گشت بڑھا دی گئی ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایران سے ملحقہ سرحد بالکل محفوظ ہے۔ ایران میں صدارتی انتخابات کے دوران سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پاکستان اور ایران کے مابین زمینی سرحد گزشتہ 3 روز سے مکمل بند ہے۔ سرحد پار افغانستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی اور تشدد کے واقعات کے نتیجے میں نہ صرف کراچی کے راستے ٹرانزٹ بلکہ دونوں کے درمیان دو طرفہ تجارت کا سلسلہ بھی متاثر ہوتا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی سامان سے لدے ٹرکوں کی تعداد اب 250 تک کم ہو گئی ہے، جو ماضی میں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں میں تھی۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ سرحد پار افغانستان میں کاروباری حلقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ انتہائی پریشان ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ اور ٹرانزٹ تجارتی سرگرمیاں کافی حد تک متاثر ہو رہی ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع بین الاقوامی ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے اسلام آباد کی طرف سے تعاون فراہم کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب حال ہی میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے گزشتہ ہفتے نیٹو کی سربراہی کانفرنس کے موقع پر ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ ترکی کو افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کے بعد افغانستان میں سیکیورٹی مشن کو جاری رکھنے کے لیے امریکہ کی سفارتی مالی اور لاجسٹک معاونت کے ساتھ ساتھ ترکی کو پاکستان اور ہنگری کا تعاون بھی درکار ہوگا. تاہم چودھری نے جمعرات کو دفتر خارجہ کی معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران نامہ نگاروں کو بتایا کہ جہاں تک کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے تعاون فراہم کرنے کی تجویز کا تعلق ہے تو ان کے بقول ایسا کوئی معاملہ پاکستان کے زیر غور نہیں, لیکن ان کے بقول پاکستان افغان امن عمل کے لیے اپنا مناسب کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے. اسلام آباد سے رپورٹ پیریں گے محمد جلیل تھوڑی دیر میں. ادھر امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے مابین اس ہفتے ہونے والی ملاقات کے دوران اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کو محفوظ بنانے کا اہم کام ترکی کے حوالے ہوگا. امریکی اور ترک صدور کے درمیان اس بات پر اتفاق ایسے وقت پر ہوا جب افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا جاری ہے. جیک سلیوان نے بتایا کہ دونوں سربراہان ترکی کی جانب سے S-400 قسم کے روسی ساختہ دفاعی نظام کی خریداری کے طویل مدتی معاملے کا تصفیہ نہیں کر پائے. ان کے بقول یہ ایک تلخ تنازع ہے جس کے باعث نیٹو ارکان کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی اور اس معاملے پر مکالمہ جاری رہے گا. امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر نے صحافیوں کو بتایا کہ بائیڈن اور اردوان کی ملاقات پیر کے روز نیٹو سربراہ اجلاس کے دوران ہوئی جس میں افغانستان کے معاملے پر بات چیت کی گئی. سلیوان نے کہا کہ کابل ایئرپورٹ کے تحفظ کے سلسلے میں اردوان نے مختلف قسم کی امریکی حمایت کے حصول کی بات کی اور بائیڈن نے حمایت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی. جیک سلیوان نے کہا کہ دونوں سربراہان کی جانب سے اس عزم کے اظہار سے یہ بات طے ہے کہ حامد کرزئی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے تحفظ کے سلسلے میں ترکی اہم قائدانہ کردار ادا کرے گا اور اس وقت ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ اس ہدف کو کس طرح حاصل کیا جائے. اس معاملے پر ترک صدارتی اہلکاروں نے کوئی تفصیل فراہم نہیں کی جبکہ ملاقات میں ہونے والی اس بات چیت سے متعلق امریکہ کی جانب سے مذکورہ تفصیل پیش کی گئی. ممکنہ تعاون افغانستان کے معاملے پر ہو سکتا ہے جہاں آئندہ چند ہفتوں کے دوران امریکہ اور نیٹو افواج کا انخلا جاری رہے گا. اس دوران ترکی نے کابل ایئرپورٹ کی حفاظت اور آمد و رفت جاری رکھنے کا کام سنبھالنے کی پیشکش کی. کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کا کام اس وقت انتہائی اہم ہو جائے گا جب مغربی افواج کا انخلا ہو رہا ہوگا اور افغانستان سے سفارتی مشنز کی واپسی کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. گزشتہ ہفتے طالبان کے ایک ترجمان نے کہا کہ امریکی افواج کے انخلا سے متعلق 2020 کے معاہدے کے روح سے ترکی کو افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنا ہوں گی, لیکن جیک سلیوان نے کہا کہ طالبان کا یہ بیان امریکہ کی جانب سے مرتب کردہ سیکیورٹی کے تفصیلی اور مؤثر منصوبے کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں ہوگا. ان کے بقول طالبان یا افغانستان کے دیگر عناصر کی جانب سے مغربی یا بین الاقوامی افواج پر حملے کی دھمکی کو سنجیدگی اور قابل تشویش معاملہ خیال کرتے ہیں. انہوں نے کہا, ہم نہیں سمجھتے کہ جو کچھ طالبان نے اعلانیہ کہا ہے اس کے نتیجے میں ہماری سیکیورٹی قائم کرنے کے منصوبے کے لیے کوئی دشواری پیش آ سکتی ہے. طالبان کا فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. امریکہ کے دفاع سے متعلق اعلی عہدیدار آنے والے مہینوں میں افغانستان میں اس خطرے سے خبردار کر رہے ہیں جو وہاں سے امریکہ اور اتحادی فوجیوں کے آخری دستوں کے انخلا کے بعد اسے ملک کے چوٹی کے دہشت گرد گروپوں سے لاحق ہوگا. وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے جمعرات کے روز قانون سازوں کو بتایا کہ القاعدہ یا داعش جیسے گروپوں کے لیے امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی کی اہلیت دوبارہ پیدا کرنے کے لیے ممکنہ طور پر لگ بھگ 2 سال لگیں گے. ملک کے اعلی ترین فوجی افسر آرمی جنرل مارک ملی, چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے مزید انتباہ کیا کہ افغان حکومت کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر یہ ٹائم لائن تیز تر ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے گرنے یا افغان سیکیورٹی فورسز کے تحلیل ہونے کی صورت میں ظاہر ہے کہ اس خطرے میں اضافہ ہو جائے گا.
آئیے اب پاکستان اور بھارت سے ملنے والی کچھ رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں. پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ ایران میں صدارتی انتخابات کے موقع پر پاکستان ایران سرحد پر سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے دستوں کی گشت بڑھا دی گئی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایران سے ملحق سرحد بالکل محفوظ ہے. ایران کی جانب سے سرحد پر سیکیورٹی بہتر کرنے کی درخواست ایک ایسے موقع پر سامنے آئی جب گزشتہ کئی ہفتوں سے بلوچستان میں شدت پسندوں کے حملوں میں تیزی آ گئی اور ان حملوں میں شدت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا. ایران میں صدارتی انتخابات کے دوران سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پاکستان اور ایران کے درمیان زمینی سرحد گزشتہ 3 روز سے مکمل طور پر بند ہے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ایران بارڈر پر ہماری سیکیورٹی فورسز چوکنا ہیں اور پاکستان کی طرف سے سرحد بالکل محفوظ ہے. ایران نے ملک میں جاری صدارتی انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے پاکستان سے ملحقہ سرحد پر سیکیورٹی کے مؤثر اقدامات لینے کی درخواست کی تھی. بلوچستان کے وزیر داخلہ ضیاء اللہ لانگو نے بتایا کہ وفاقی حکومت نے ایک خط کے ذریعے بلوچستان حکومت کو ایران کے صدارتی انتخابات کے موقع پر بارڈر پر امن و امان کے بہتر انتظامات کرنے کی ہدایت کی تھی، جس کے بعد صوبائی حکومت اور بارڈر سیکیورٹی فورس نے اقدامات لیے ہیں. ایران میں انتخابات سے قبل بارڈر پر سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے رواں ہفتے کے آغاز میں سرحدی مقام چاگی پر پاکستان اور ایران کے بارڈر سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کے مابین ملاقات بھی ہوئی تھی. اس ملاقات میں ایران نے پاکستان سے بارڈر سیکیورٹی بہتر کرنے پر زور دیا تھا. ایران کی جانب سے سرحد پر سیکیورٹی بہتر کرنے کی درخواست ایک ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب گزشتہ کئی ہفتوں سے بلوچستان میں شدت پسندوں کے حملوں میں تیزی آئی ہے اور ان حملوں میں شدت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا ہے. بلوچستان کے وزیر داخلہ ضیاء اللہ لانگو کہتے ہیں کہ صوبے میں شدت پسندی کے واقعات کافی حد تک کم ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں عدم استحکام کے لیے زمین افغانستان کی اور پیسہ بھارت کا استعمال ہوتا ہے اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے لوگ ملے ہوئے ہیں.
بلوچستان میں دو ایک وہ فیکٹر جو ایک انٹرنیشنل ٹیررزم کی وار لڑی جا رہی ہے افغانستان میں، وہاں سے جو ہے بدقسمتی یہ کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور پاکستان کا دشمن ملک ہندوستان وہاں سے بیٹھ کر انویسٹمنٹ کر رہی ہے. وہ اتنی اب تیسری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں ہمارے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جہاں پیسہ ہندوستان کا استعمال ہوتا ہے، زمین افغانستان کی استعمال ہوتی ہے اور لوگ ہمارے استعمال ہوتے ہیں. تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے سیکیورٹی فورسز نے پیش کر اس ملک کو امن گہوارہ بنایا ہے. ویسے اگر آپ 2010 کے دہائی سے اس طرف اس کو کمپیئر کر رہے تو پاکستان کی حالت کافی خراب تھی. باقی دوسرا ایک ہوتا ہے لوکل کرائم، جہاں الحمدللہ بلوچستان کے لیویز پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جتنے بھی واردات ہو گئے ہیں، قتل کے واردات ہو گئے ہیں، کسی بھی قسم کا اگر کرائم ہے تو اس تک پہنچے اور اس کو گرفتار کر کے فرکردار تک پہنچا ہے. اسی طرح ہمارے ایجنسیز نے ایسے باہر کے ایجنٹوں کو پکڑا ہے جو ادھر خودکش دھماکے کرنے اور ہمارے ملک میں تباہی مچانے آئے تھے، جو پکڑے گئے ہیں اور کچھ اس قسم کے لوگ کاروائیوں میں مارے بھی گئے ہیں.
تاہم افغان حکومت اور بھارت ان الزامات کی تردید کرتے آئے ہیں. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
افغانستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی اور تشدد کے واقعات کے نتیجے میں نہ صرف کراچی کے راستے ٹرانزٹ بلکہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے درمیان دو طرفہ تجارت کا سلسلہ بھی متاثر ہوتا جا رہا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی سامان سے لدے آنے جانے والے ٹرکوں کی تعداد اب 250 تک کم ہو گئی ہے، جو ماضی میں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں میں تھی. تاجروں کا کہنا ہے کہ سرحد پار افغانستان میں کاروباری حلقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ انتہائی پریشان ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ اور ٹرانزٹ تجارتی سرگرمیاں کافی حد تک متاثر ہو رہی ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
افغانستان کے ساتھ مصروف ترین سرحدی گزرگاہ تورخم میں حکام کے مرتب کردہ اعداد شمار کے مطابق رواں ہفتے پاکستان سے افغانستان جانے والے تجارتی اور ٹرانزٹ سامان سے لدے گاڑیوں کی تعداد روزانہ کے حساب سے 250 جبکہ افغانستان سے واپس آنے والے ٹرکوں کی تعداد اوسطاً 220 کے لگ بھگ ہے. پاکستان کے افغانستان اور وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ تاجروں اور صنعتکاروں کے مشترکہ اداروں کے وائس چیئرمین شاہد حسین نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
موجودہ ٹائم پہ جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہمارا ان کے ساتھ اور ان کا بھی ڈسٹرب ہے. اس کی مین ریزن افغانستان کی سیکورٹی کے حالات ہے, پولیٹیکلی حالات. وہاں پہ تاجر اتنا پریشان ہے کہ وہ روزمرہ کے روٹین کے مطابق اپنے گوڈس پاکستان سے منگواتا ہے, چاہے بائی لیٹرل ہو یا بائی دنیا سے وہ ٹرانزٹ جو کر رہے ہیں ہمارے راستے سے. تو وہ بہت کم مقدار میں وہ کر رہے ہیں, اور اس کی مین جو صورتحال ہے کہ افغانستان کا ہر تاجر یہی سوچ رہا ہے کہ آگے حالات کس ٹائپ کے ہیں, کہاں جائیں گے.
تورخم ہی میں ایک تاجر عظیم اللہ شینواری نے شاہد حسین کی موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا,
اگر افغانستان میں دن بدن لڑائی تیز ہوتی جا رہی ہے,
پاکستان اور افغانستان کی صنعت اور پت سے منسلک کاروباری حلقوں کی تنظیم کے نائب چیئرمین ضیاء الحق سرحدی کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور سرحدی پابندیوں کے علاوہ 2010 میں ہونے والے ٹرانزٹ معاہدے سے دو طرفہ تجارت پر بھی منفی اثرات پڑ رہے ہیں.
1965 کا معاہدہ 45 سال تک بڑا خوش اسلوبی سے چلتا رہا. اب اس کے بعد جب یہ نیا معاہدہ اکتوبر 2010 میں جو نیا معاہدہ آیا, ریلوے پہ تو پابندی تو کوئی نہیں, انہوں نے ریلوے بھی الاؤ ہے, لیکن انہوں نے کنٹینرائز کر دیا ہے کہ ہر چیز بذریعہ کنٹینر جائے. ہم بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی آپ کنٹینر کے ساتھ کارگو کے ذریعے جو مال جا رہے ہیں وہ کنٹینر سے نکل کر لوز کارگو میں کھلا مال جائے.
وزیر اعظم کی مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے پچھلے مہینے کے اواخر میں جاری کردہ ایک اخباری بیان میں جولائی 2020 سے اپریل 2021 کے عرصے کے دوران افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت میں 869 ملین امریکی ڈالر کے ساتھ 25% کے اضافے کا دعویٰ کیا ہے, مگر ضیاء الحق سرحدی کا کہنا ہے کہ 2010 سے پہلے افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت کا حجم 2.5 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ تھا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش کا کہنا ہے کہ تورخم اور دیگر سرحدی گزرگاہوں پر تاجروں, ٹرانسپورٹروں اور ڈرائیوروں کو درپیش مشکلات بتدریج حل کیے جا رہے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پیش کرتے ہیں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ. پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع بین الاقوامی ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے اسلام آباد کی طرف سے تعاون فراہم کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب حال ہی میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے گزشتہ ہفتے نیٹو کے سربراہی کانفرنس کے موقع پر ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ ترکی کو افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کے بعد افغانستان میں سیکیورٹی مشن جاری رکھنے کے لیے امریکہ کی سفارت مالی اور لاجسٹک معاملت کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ہنگری کا تعاون بھی درکار ہوگا. تام چودھری نے جمعرات کو دفتر خارجہ کی معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران نامہ نگاروں کو بتایا کہ جہاں تک کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے تعاون فراہم کرنے کی تجویز کا تعلق ہے, ان کے بقول ایسا کوئی معاملہ پاکستان کے زیر غور نہیں, لیکن ان کے بقول پاکستان افغان امن عمل کے لیے اپنا مناسب کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
جب طیب اردوان گزشتہ ہفتے نیٹو کی سربراہی کانفرنس کے موقع پر ایک نیوز کانفرنس کے دوران یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کے بعد ترکی سے افغانستان مشن میں اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست کی گئی تو ان کے بقول ترکی کو اس کام کے لیے امریکہ کی سفارتی مالی اور لاجسٹک معاونت کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ہنگری کا تعاون بھی درکار ہوگا. لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے قریبی تعلقات کے باوجود پاکستان کے لیے افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کے بعد کسی بھی سیکیورٹی مشن کے لیے اپنا فوجی تعاون فراہم کرنے کا امکان بہت کم ہے. افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے تعلقات کے پیش نظر شاید پاکستان کے لیے کابل میں اپنے فوجی تعینات کرنا یا کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے کوئی تعاون فراہم کرنا شاید ممکن نہ ہو.
پاکستان کے لیے تو یہ ممکن ہے نہیں, وہ اپنی فوج کابل یا افغانستان بھیجے گا, ایئرپورٹ کو تحفظ دے گا, اور کسی بھی حالت میں میرے خیال میں افغان حکومت اور کافی افغان عوام پاکستان کی فوج کی افغانستان کی موجودگی نہیں چاہیں گے. حتیٰ کہ ترکی کی موجودگی بھی متنازع ہے, طالبان کے دل کے خلاف ہے اور بھی افغان.
لیکن تجزیہ کار ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ ترکی اور پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں اور ان کے خیال میں امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مغربی عسکری اتحاد نیٹو کے رکن ملک ترکی کے فوجی کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے افغانستان میں موجود رہیں.
دیکھیے اردگان جو ہے اس وقت ترکی اور ترکی اور پاکستان کے اچھے ریلیشن ہیں, اور امریکہ کی بھی یہی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ان کو یہاں پہ فٹ پرنٹس ملے اور نیٹو کو مل جائے, تو اس میں وہ ظاہری بات ہے انڈائریکٹلی اردوغان کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کریں اور ساتھ میں اپنے امریکن سے ریلیف لیں.
تاہم تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کے بعد ترک فوجیوں کی افغانستان میں موجودگی ترکی افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ایک معاہدے کے تحت ہی ممکن ہے.
یہ تو ایک نیا معاہدہ کرنا پڑے گا ترکی کو طالبان کے ساتھ, امریکہ کے تعاون اور افغان حکومت کے تعاون سے. پھر اگر یہ طالبان مانے کچھ عرصے کے لیے تو ٹھیک ہے, یہ غیر ملکی فوج نکل رہی ہے, ہم کو واپس چاہیے, یا اگر کوئی زیادہ خطرہ بڑھتا ہے تو امریکہ اور نیٹو کو یا جو سفارتکار ہیں ان کو نکالنا پڑے گا, تو ایک ہی ایئرپورٹ فعال رہنا چاہیے, یہ ہو سکتا ہے.
لیکن تجزیہ کار ظفر جسپال کا کہنا ہے,
میرا ویو یہ ہے کہ یہ نان سٹارٹر ہوگا, اور اگر یہ سٹارٹر ہوگا بھی تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا, کہ اگر اردوغان یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان ان کو ایکسپٹ کر لیں گے ایز اے امریکن فورجی اور لوکل لیوتان, آئی تھنک اٹس ناٹ پاسبل. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ طالبان جو بڑے پہلے کلیئر تھے ترکی میں جو موڈ ہو رہا تھا اپریل میں ان کی جو میٹنگ ہونی تھی, دے ریفیوز ٹو پارٹیسپیٹ.
محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کی پولیس نے ترک اداکار اینگن التان کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے پر مقدمہ درج کر لیا. مقدمہ ترک اداکار اینگن التان کی مدیت میں ملزم کاشف سمیر کے خلاف درج کیا گیا. پنجاب پولیس کے مطابق ترک سفارت خانے کی جانب سے شکایت کا خط محکمہ داخلہ پنجاب کو بھیجوایا گیا جس پر مقدمہ درج کر لیا گیا. دوسری جانب کاشف سمیر کی اہلیہ نے اپنے شوہر کو پولیس حراست میں رکھنے کے اقدام کو عدالت میں چیلنج کیا ہے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں کرائم انویسٹیگیشن پولیس سی آئی اے نے ٹک ٹاک بنانے والے فنکار کاشف ضمیر کے خلاف لاہور کے تھانہ ریس کورس میں مقدمہ درج کر لیا ہے. مقدمہ ترکی زبان میں بنائے گئے ڈرامے ارطغرل غازی کے اداکار اینگن التان کی مدیت میں درج کیا گیا ہے. ایف آئی آر کے مطابق ترکی کے شہری اینگن نے الزام لگایا کہ ملزم کاشف نے اداکاری اور دیگر معاہدوں کے عوض انہیں جعلی چیکس دیے. ترک اداکار اینگن التان نے جب مبینہ معاہدے کے تحت رقم کا تقاضا کیا تو ملزم نے انہیں رقوم نہیں دی اور کچھ چیک تھما دیے. کیس کی تفتیش کرنے والے ڈی ایس پی سی آئی اے میاں شفقت کے مطابق کاشف ضمیر نے اینگن التان کو 9 کروڑ روپے کے جعلی چیک دیے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی ایس پی سی آئی اے نے کہا کہ ملزم کاشف ضمیر نے ترک اداکار اینگن التان کو رقوم کی ادائیگی کے لیے چیک دیے جو کیش نہ ہو سکے.
9 کروڑ طے ہوا تھا اور 9 کروڑ کا اس نے اس کو ان کو چیک بھی دیا تھا جو کیش نہیں ہوا. اس کا موقف ہے کہ اس نے کام نہیں کیا اس لیے کیش نہیں ہوا, جبکہ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کانٹیکٹ یہ ہوا تھا کہ جب میں پاکستان جاؤں گا تو میں مجھے یہ پیمنٹ کر دیں گے اور پھر میں ان کا کام کروں گا. تو میں پھر اسی لیے واپس آ گیا کہ جب انہوں نے آدھی پیمنٹ بھی نہیں کی تو میں واپس آ گیا 2 دن بعد.
ترک اداکار اینگن التان کی مدعیت میں درج مقدمے میں تو پولیس نے ملزم کاشف ضمیر کو عدالت میں پیش نہیں کیا, البتہ جوڈیشل مجسٹریٹ نوشابہ یوسف نے دھوکہ دہی اور غیر قانونی اسلحے کے الزام میں گرفتار کاشف ضمیر کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے. دوسری جانب اینگن التان کو پاکستان بلانے والے کاشف ضمیر کو پولیس حراست میں رکھنے کا اقدام ان کی اہلیہ اردن جبین نے چیلنج کر دیا ہے. درخواست گزار اردن جبین نے درخواست میں آئی جی پولیس پنجاب, سی سی پی او لاہور, ایس پی سی آئی اے اور ٹی ایس پی سی آئی اے کو فریق بنایا ہے. درخواست گزار کے مطابق 9.5 کروڑ روپے طے پانے کے باوجود معاہدے پر عمل درآمد نہ ہو سکا. درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی کہ کاشف کو پولیس حراست سے بازیاب کرا کر عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا جائے. عدالت عالیہ لاہور کے جج جسٹس علی ضیاء باجوا نے کاشف ضمیر کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے سی آئی اے اچرا پولیس سرکل سے 21 جون تک رپورٹ مانگ لی ہے. خیال رہے ترک ڈرامہ ارطغرل غازی تاریخ پر مبنی ڈرامہ بنایا گیا ہے جس کو پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن پر اردو زبان کے ترجمے کے ساتھ نشر کیا گیا تھا. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں خودکشی کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے. جمعرات کے روز 2 اور نوجوانوں نے دارالحکومت سری نگر میں مبینہ طور پر خود کو پھانسی دے کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. دستیاب اعداد و شمار کے مطابق 1990 کے بعد سے جب علاقے میں بھارت سے آزادی کے لیے چلائی جا رہی تحریک نے تشدد کا رخ اختیار کیا تو 6,000 سے زائد لوگوں نے, جن میں خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے, خودکشی کی ہے. ماہرین تناؤ اور دیگر نفسیاتی عوارض کو جو تشدد تشدد کے نہ ختم ہونے والے سلسلے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کی پیداوار ہیں بنیادی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا نے صورتحال کو اور بھی خراب کر دیا، اور صرف پچھلے 2 ماہ کے دوران جب COVID-19 کی دوسری لہر نے بھارت کے مختلف حصوں کی طرح جموں اور کشمیر کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا، علاقے میں تقریباً 100 افراد نے خودکشی کر لی یا پھر اس کی کوشش کی۔ مزید تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
طبی امداد فراہم کرنے والی خود مختار بین الاقوامی تنظیم میڈیسن سینس فرنٹیئرز یا طبیان بے سرحد نے کچھ عرصہ قبل کی گئی ایک تحقیق میں انکشاف کیا تھا کہ کشمیریوں کی 45% آبادی نفسیاتی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ایک اور بین الاقوامی امدادی ایجنسی ایکشن ایڈ کا کہنا ہے کہ اس کی جانب سے کی گئی تحقیق کے دوران پتہ چلا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی آبادی کا 1.8% حصہ خودکشی پر مستعدی سے مائل ہے۔ ممتاز ماہر نفسیات ڈاکٹر مشتاق مرغوب کا کہنا ہے کہ گزشتہ 1.5 سال سے کرونا وائرس نے معمولات زندگی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے، اور اس وبا کی دوسری لہر کے دوران انسانی جانوں کا بڑے پیمانے پر اتلاف ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، جس سے پوری آبادی میں کئی دہائیوں سے جاری تشدد اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غیر یقینی سیاسی صورتحال اور معاشی ابتری کے باعث پہلے سے موجود تناؤ اور تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ وبا سے پیدا ہونے والا بحران کوئی معمولی بحران نہیں ہے، یہ ایک بڑی تباہی ہے اور اس کے اثرات سے لوگوں میں تناؤ اور تشویش میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ چنانچہ اعصابی تناؤ اور بوجھ کے نتیجے میں لوگوں، خاص طور پر آبادی کے اس حصے میں جو اس وبا سے براہ راست متاثر ہوا ہے، انتہائی قدم اٹھانے کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو اس مرض میں مبتلا ہونے کے بعد صحت یاب تو ہو گئی ہے، لیکن اب پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا شکار نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے لوگ گزشتہ 3 دہائیوں سے ذہنی دباؤ، مایوسی، نا امیدی اور افسردگی کے ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تاہم باہمی تعامل اور روابط، شادی بیاہ اور دوسری سماجی تقریبات کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جانا، میل ملاپ اور اخلاص و ارتباط کے ذریعے آپس میں دکھ اور خوشیاں بانٹنا اس کے اثرات کو بڑی حد تک زائل کرتے تھے، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ تقریباً مکمل طور پر رک گیا ہے۔
جو کمیونیکیشن کا ایک سلسلہ رہتا ہے، مطلب آپ کسی ڈسٹریس میں آتے ہیں، پریشانی میں آتے ہیں، کوئی مشکل ہوتی ہے، تو آپ سوشل وہ ایک کنٹیکٹ کا جو فیس ٹو فیس، ایک چاہے دوست ہو، رشتے دار ہو، کوئی ایک جو ہر ٹریڈیشنل ہمارا اپنا ایک رہا ہے ملنے ملانے کا اور اپنے غم کو بانٹنے کا، وہ بھی رکا ہوا ہے کہ ہم ایک قید کھانے کی زندگی گزار رہے ہیں۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
میانمار میں سرکاری فوج نے ملک کے وسطی علاقے میں واقع ایک گاؤں کو نظر آتش کر دیا۔ گاؤں کے ایک رہائشی نے بدھ کے روز سوشل میڈیا پر آنے والی اطلاعات کی تصدیق کرتے ہوئے یہ بتایا۔ ایسوسیٹڈ پریس نے ان ویڈیو اور تصاویر کی تصدیق کی ہے جس میں آگ سے ہونے والے نقصان کو دکھایا جا رہا ہے۔ میگوے علاقے کی پاک بستی میں واقع تباہ شدہ کنما گاؤں کی تصاویر اور ویڈیوز بدھ کے روز سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر گردش کرتی رہی، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس گاؤں کا بیشتر حصہ رات میں لگنے والی آگ سے تباہ ہوا، جبکہ کھیتوں میں جانوروں کی جلی ہوئی لاشیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ گاؤں کے ایک رہائشی نے رابطہ کرنے پر ٹیلی فون پر بتایا کہ منگل کے روز دوپہر سے قبل جب بندوق بردار فوجی گاؤں میں داخل ہوئے تو بیشتر رہائشی وہاں سے بھاگ نکلے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ یہ فوجی گاؤں کی دفاعی فورس کے ارکان کو تلاش کر رہے تھے، جو جنتا کی فوج اور پولیس کے خلاف تحفظ کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ میانمار کے حکمران فوجی جنتا کے خلاف بڑھتی ہوئی مقامی مزاحمت کو دبانے کی کوشش میں یہ کارروائی کی گئی۔ فوج کی جانب سے فروری میں اقتدار پر قبضہ کرتے ہوئے آنگ سان سوچی کی منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد ایک غیر متشدد سول لافرمانی کی تحریک سامنے آئی، جس کا مقصد فوجی حکمرانی کو چیلنج کرنا ہے، لیکن مزاحمت کو دبانے کی کوشش کے نتیجے میں اس تحریک میں اور بھی شدت پیدا ہو گئی۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ میں ملک کے اندر سے ابھرنے والی دہشت گردی کے خطرے پر قابو پانے کی کوششوں سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ امریکہ کو اس سلسلے میں ایک بڑی رکاوٹ سے نمٹنے کے طریقے ڈھونڈنا ہوں گے، اور یہ رکاوٹ ہے تشدد کو ہوا دینے کے لیے بیرونی ملکوں اور دہشت گرد گروپوں کی جانب سے انتہائی احتیاط سے چلائی جانے والی مہمات، جن میں ڈس انفارمیشن سے مدد لی جاتی ہے۔ صدر بائیڈن کی جانب سے مقامی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے سے متعلق قومی حکمت عملی کا پروگرام سامنے آنے کے بعد امریکہ کے محکمہ ہوم لینڈ سیکورٹی کے ایک سینئر عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ ہمیں ڈس انفارمیشن یعنی گمراہ کن اطلاعات پھیلانے والے عناصر پر نظر رکھنا ہوگی۔ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں۔
بائیڈن انتظامیہ نے امریکہ کے اندر قطر انتہا پسندوں کے بیرون ملک براہ راست رابطوں کو کم اہمیت دی ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ ان کی نظر میں ابھی تک مقامی دہشت گردی اور بیرونی کرداروں کے درمیان مضبوط رابطوں کی نشاندہی نہیں ہوئی ہے، جبکہ دوسرے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان رابطوں کے لیے روایتی کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ماڈل پر عمل نہیں کیا جاتا. ان سے زیادہ دہشت گردی سے متعلق محکمہ ہوم لینڈ سیکورٹی کے کوآرڈینیٹر جان کوہن نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے انتہا پسندی سے متعلق ایک پروگرام کے ویبینار میں کہا کہ موجودہ خطرے کا ایک مرکزی عنصر وہ بیانی ہے جو انتہا پسندانہ رویے کو بڑھاوا دے سکتے ہیں اور اسے بڑے پیمانے پر پھیلانے کا موجب بن سکتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ خطرے کا باعث بننے والے کردار موجود ہیں، چاہے وہ غیر ملکی حکومتیں ہوں، مثال کے طور پر روس، ایران یا چین، یا متشدد نظریات رکھنے والے لیڈر ہوں یا دہشت گرد گروپس. وہ لوگوں کی برہمی اور معاشرے کی تقسیم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جان کوہن کا کہنا تھا کہ بڑھتے ہوئے ورچوئل ماحول میں براہ راست رابطوں میں کمی آ رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ وہ خطرہ نہیں ہے جس کی ہم جانچ پڑتال کر سکیں. اعلیٰ امریکی عہدیداروں کے نزدیک روس خاص طور پر تشویش کا باعث رہا ہے. جنوری میں صدر بائیڈن کے انتخاب میں کامیابی کی توثیق سے متعلق سماعت میں نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ایوریل ہینز نے بتایا کہ کرملین اپنے اقدامات کے ذریعے انتہا پسندی کو بڑھاوا دینے کے لیے امریکہ میں دائیں بازو اور بائیں بازو کی سیاست میں دخل دے رہا ہے. مقامی دہشت گردی پر قابو پانے کی نئی حکمت عملی کے تحت عہدیدار معاشرتی تقسیم کی روک تھام کی کوشش کریں گے جو اکثر غلط معلومات، لا علمی اور انٹرنیٹ پر موجود سازشی نظریات سے جنم لیتی ہے. ہوم لینڈ سیکورٹی کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ڈس انفارمیشن سے نمٹنا بطور خاص مشکل ہے. انہوں نے اس سلسلے میں 6 جنوری کو امریکی کانگریس کی عمارت پر حملے اور محاصرے کا ذکر کیا جس میں ملوث تقریباً 500 افراد گرفتار ہو چکے ہیں. کوہن کا کہنا تھا کہ اس روز کانگریس کی عمارت پر حملہ کرنے والوں میں بہت سو کا تعلق کسی بھی گروپ سے نہیں تھا. امریکی عہدیداروں کو یہ فکر ہے کہ اگر ممالک یا دہشت گرد نیٹورکس آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک رسائی حاصل کر لیں تو ڈس انفارمیشن کا اثر اور پھیلاؤ ملک میں حالات کو ابتر بنا سکتا ہے. وائٹ ہاؤس کی سائبر اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز امور کی ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر این نیو برگر کہتی ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس پیمانے پر ڈس انفارمیشن پھیلا سکتی ہے وہ حقیقتا ایک بڑا خطرہ ہے. قمر عباس جعفری، اردو پی او اے، واشنگٹن.
امریکی ایوان نمائندگان نے جمعرات کے روز ایک ایسے بل کی منظوری دی ہے جو عراق میں 2002 سے نافذ ملٹری فورسز کے استعمال کے اختیار کو منسوخ کرتا ہے. اس بل کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ تنسیخ صدر کے جنگی اختیارات کو محدود کرنے کے لیے ضروری تھا. سینٹ کے اکثریتی لیڈر چک شومر نے اس بل کی حمایت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اس سے سابق صدر کی جانب سے 2020 میں بغداد ایئرپورٹ پر فضائی حملے کے اختیار جیسے فوجی مہم جوئی کے اقدامات کی روک تھام ہوگی. انہوں نے کہا کہ عراقی جنگ لگ بھگ ایک عشرے سے پہلے ختم ہو گئی اور 2002 میں منظور کیا گیا اختیار نامہ اب ضروری نہیں رہا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس سال کے آخر میں سینٹ میں تنسیخ کے اس بل پر ووٹنگ کی منصوبہ بندی کی اور سینٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے اس کو زیر غور لائے گی. وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اس بل کی حمایت کرتا ہے اور یہ کہ موجودہ فوجی آپشنز 2002 کے اختیار پر انحصار نہیں کرتے. ریپبلکن کانگریس مین مائیکل میک کال نے کہا ہے کہ وہ ایوان کے اس بل کی مخالفت کریں گے. ایران کے صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا. سب سے پہلا ووٹ ملک کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کاسٹ کیا. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ایران کے صدارتی انتخاب کی دوڑ میں 4 امیدوار میدان میں ہیں، لیکن سرکاری سطح پر ہونے والے رائے عامہ کے جائزوں اور تجزیہ کاروں کے مطابق سخت گیر نظریات کے حامل عدلیہ کے سربراہ ابراہیم رئیسی کو مضبوط ترین امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں.
سب سے پہلا ووٹ ملک کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کاسٹ کیا ہے، اور ایک ایسے وقت میں وہاں لوگوں میں ووٹنگ میں عدم دلچسپی بڑھی ہوئی ہے جبکہ وہاں کرونا وائرس کی وبا میں شدت ہے اور امریکی تعزیرات کے سبب ملک میں معیشت بدحال ہے. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ایران کے صدارتی انتخاب کی دوڑ میں 4 امیدوار میدان میں ہیں، لیکن سرکاری سطح پر لیے جانے والے رائے عامہ کے جائزوں اور تجزیہ کاروں کے مطابق سخت گیر نظریات کے حامل عدلیہ کے سربراہ ابراہیم رئیسی کو مضبوط ترین امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایران کے مرکزی بینک کے سابق سربراہ اور معتدل نظریات کے حامل سمجھے جانے والے صدارتی امیدوار عبدالناصر ہمتی اور ابراہیم رئیسی کے درمیان کانٹے کے مقابلے کا امکان ہے، جبکہ دیگر دو امیدواروں میں پاسداران انقلاب کے 16 برس تک کمانڈر رہنے والے محسن رضائی اور عامر حسین غازی زادے ہاشمی بھی میدان میں ہیں۔ جمعہ کو مقامی وقت کے مطابق 7 بجے ووٹنگ کا عمل شروع ہوا تو دارالحکومت تہران میں آیت اللہ خامنائی نے سب سے پہلے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں۔ خامنائی نے کہا کہ عوام گھروں سے نکلیں اور اپنے امیدوار کا انتخاب کرتے ہوئے اسے ووٹ دیں۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق خامنائی کا ووٹ ڈالنے کے بعد عوام سے کہنا تھا کہ ووٹ کا حق استعمال کرنا ایران کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایران میں رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد 5.9 کروڑ سے زیادہ ہے، تاہم ووٹرز ٹرن آؤٹ جس سے بھی کم رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اے پی کے مطابق ایران کی اسٹوڈنٹ پولنگ ایجنسی نے بتایا ہے کہ صدارتی انتخاب میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ 42% تک رہ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو ایران میں 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سب سے کم ترین ووٹرز ٹرن آؤٹ ہوگا۔ صدارتی انتخاب میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ کم رہنے کے خدشات کا اظہار ایک ایسے موقع پر کیا جا رہا ہے جبکہ کچھ اصلاح پسند سیاستدان اور بیرون ملک موجود انسانی حقوق کے کارکنان ایران کے شہریوں سے انتخابات کے بائیکاٹ کی اپیل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایران کے اندر اور بیرون ملک موجود ایرانی شہری سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے صدارتی انتخاب کے خلاف مختلف ہیش ٹیگز کا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ صدارتی انتخاب میں موجود ترین امیدوار سمجھے جانے والے ابراہیم رئیسی نے 2017 کے صدارتی انتخاب میں بھی حصہ لیا تھا، تاہم موجودہ صدر حسن روحانی نے انہیں شکست دے دی تھی۔ حسن روحانی 2013 میں پہلی بار صدر منتخب ہوئے تھے اور 2017 کے انتخابات میں وہ دوبارہ کامیاب ہوئے، البتہ ایران کے آئین کے تحت وہ مسلسل 3rd بار صدارتی الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ ایران کے اعتدال پسند صدر حسن روحانی کے خلاف عوامی شکایات بڑھتی جا رہی تھی۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ملک کے لیے ایک نئے قومی دن June 10 نیشنل انڈیپینڈنس ڈے کے بل پر دستخط کرتے ہوئے اسے قانون کا حصہ بنا دیا، جس کے بعد 19 جون کا دن پورے امریکہ میں عام تعطیل کا دن ہوگا۔ June 10 نیشنل انڈیپینڈنس ڈے سے موسوم یہ قومی دن ہر سال 19 جون کو منایا جائے گا اور اس کا مقصد ملک سے غلامی کے خاتمے کی یاد منانا ہے۔ صدر بائیڈن نے جمعرات کے روز اس بل پر دستخط کیے اور اس کو قانون کا حصہ بنایا۔ صدر نے وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں بل پر دستخطوں کے بعد کلم ایوان نمائندگان کی ڈیموکریٹ رکن برالی کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر نائب صدر کاملا ہیرس، ہاؤس میں اکثریتی رہنما جیمز کلائبرن، ٹیکسس سے ریپبلکن سینیٹر جان کارنن، ڈیموکریٹ شیلا جیکسن لی، ٹینا سمیتھ، سینیٹر رافائل وارنک اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ سدرا ڈار تفصیل بیان کرتی ہیں۔
صدر بائیڈن نے بل پر دستخط کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ اس بل کو کانگریس کے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن اراکین کی مشترکہ حمایت حاصل ہوئی۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ ہمارے تعلقات میں تبدیلی کی شروعات ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عظیم قومیں مشکلات سے پیچھے نہیں ہٹتی، ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان لمحات کو یاد کرنے سے ہمارے زخم مندمل ہوتے ہیں اور ہم مضبوط بنتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غلام بنائے گئے سیاہ فام امریکیوں کی آزادی نے امریکہ کی جانب سے مساوات کے وعدے کا آغاز کیا تھا۔ June 10 کے حقیقی معنی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہمیں اس وعدے کو پورا کرنے کی کوششیں جاری رکھنی ہوں گی، کیونکہ اب تک ہم وہاں نہیں پہنچ سکے۔ یہ قومی تعطیل 19 جون 1865 کے اس دن کی یاد میں ہوگی جب یونین سولجرز نے گلویسٹن ٹیکساس میں سیاہ فام قیدیوں کے گروپ کو مطلع کیا تھا کہ اب وہ آزاد ہیں۔ یہ پیش رفت صدر ابراہم لنکن کی جانب سے ایمنسٹی پروکلیمیشن یعنی آزادی کے پروانے پر دستخط کرنے کے 2.5 سال بعد ہوئی تھی۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں پہلے ہی June 10 کے مقامی سطح پر عام تعطیل ہوتی ہے۔ 1983 میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ڈے کی عام قومی تعطیل کی منظوری کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ایک اور دن قومی تعطیل میں شامل کیا گیا ہے۔ اس سے قبل قومی سطح پر سال میں 10 عام تعطیلات منائی جاتی ہیں۔ صدر بائیڈن کو بھجوائے جانے سے پہلے سینٹ نے منگل کو اس بل کی متفقہ طور پر منظوری دی تھی اور اس کے بعد بدھ کو ایوان نمائندگان نے بھی 14 کے مقابلے میں 415 ووٹوں کے ساتھ اس قومی تعطیل کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ کانگریس کے بلیک کاکس کے کئی اراکین نے ایوان میں اس بل کے حق میں تقریر کی۔ ریاست نیو جرسی نے ڈیموکریٹک رکن بونی واٹسن نے کہا کہ وہ June 10 کو ایک جشن کے بجائے یادگار کے طور پر دیکھتی ہیں۔ بعض ریپبلکن رہنماؤں نے اس بل کی مخالفت کی ہے. ایوان نمائندگان کے ریپبلکن رکن میٹ روزنڈیل نے کہا کہ جون 10 کی قومی تعطیل شناخت کی سیاست کی ایک کوشش ہے. وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ نے غلامی کے خاتمے کے لیے طویل جنگ لڑی اور جیتی ہے، لیکن یہ آزادی سیاہ فام غلاموں تک بہت سست رفتاری سے پہنچی ہے. صدر ابراہم لنکن نے دور غلامی کے خاتمے کے حکم پر 1862 میں دستخط کیے تھے، لیکن 19 جون 1865 تک جنگ کے خاتمے کے کئی ماہ بعد کلویسٹن ٹیکساس میں غلاموں تک آزادی کا یہ حکم پہنچا تھا. یہاں قید سیاہ فام غلام شاید آزادی کا پروانہ سننے والا آخری گروپ تھا. آزادی کا یہ پیغام ان تک فوج کے میجر جنرل گورڈن گرینجر نے پہنچایا تھا. 19 جون افریقی امریکی کمیونٹی میں بڑی اہمیت کا حامل دن ہے اور ہر سال اس دن کو یاد کیا جاتا ہے اور اس کو جون 10 کا نام دیا جاتا ہے. اس دن سیاہ فام اپنا بہترین لباس سیب تن کرتے ہیں، پریڈز میں شرکت کرتے ہیں اور کمیونٹی کے اجتماعات اور خاندانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، تقاریر سنتے ہیں اور آزادی اور کامیابیوں کا جشن مناتے ہیں. امریکہ کی 50 میں سے 47 ریاستیں پہلے ہی جون 10 کو تسلیم کرتی ہیں. اس دن کو جوبلی ڈے، ایمنسپیشن ڈے، دا بلیک 4th of July کے نام سے بھی جانا جاتا ہے.
اور اب پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار. پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 1119 افراد متاثر، جبکہ 46 اموات ہوئیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں وبا سے مزید 46 اموات کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 21,874 ہو گئی، جبکہ مزید 1119 کیسز سامنے آنے کے بعد مجموعی طور پر متاثرہ افراد کی تعداد 9,45,000 ہے. پاکستان میں وبا سے متاثرہ 8,87,000 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں. بھارت میں کرونا وائرس سے مزید 2,330 افراد ہلاک ہوئے. حکام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہونے والی 2,330 اموات کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 3,81,903 ہو گئی. اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 67,000 سے زائد افراد کے وبا سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی. وبا سے اب تک بھارت بھر میں 2,97,00,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں. بھارت کرونا وائرس کی دوسری شدید لہر سے باہر نکل رہا ہے اور روزانہ کے نئے کیسز کی تعداد میں کمی تو آئی ہے، لیکن اس دوران ملک کا طبی عملہ بیماری کی ہولناکیوں سے شدید متاثر ہوا ہے. سمن خان تفصیل بیان کرتی ہیں.
ممبئی کے ووک ہارٹ اسپتال کی آئی سی یو میں کام کرنے والے ڈاکٹر کیدار تراسکر کے مطابق نوجوانوں کو آئی سی یو میں بیماری سے مسلسل لڑتے دیکھتے رہنے کے بعد انہیں پچھلے کئی مہینے سے ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی. ان کے بقول، ہم نے بہت سے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، ان میں سے بہت سے نوجوان بھی تھے جو اس بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ تکلیف دہ صورت حال تھی. بھارت میں مئی کے مہینے میں 4,00,000 سے زیادہ کیسز روزانہ سامنے آ رہے تھے، جس کی وجہ سے اسپتالوں پر شدید دباؤ ہو گیا تھا. ملک میں آکسیجن کی طلب انتہائی زیادہ ہو چکی تھی اور ٹی وی چینل اسپتالوں کے باہر سٹریچروں پر مریضوں کو دم توڑتے ہوئے دکھا رہے تھے. بہت سے لوگ کرونا وائرس کے ٹیسٹ کے نتائج آنے سے پہلے اپنے گھروں میں ہلاک ہو گئے. بقول خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس، ملک کا نظام صحت بالکل نکارا ہو چکا تھا. انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کی پچھلی لہر کے دوران تقریباً 700 ڈاکٹر کرونا وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے. بھارت میں اب تک 3 کروڑ کے قریب کرونا وائرس کے کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3,79,000 کے قریب ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ کیسز اور مرنے والوں کی تعداد سرکاری اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے. ڈاکٹر کیدار اور ان کی آئی سی یو ڈاکٹرز کی ٹیم پچھلے کئی مہینے کی سخت مشکلات کے بعد اب تک شدید تھکن کا شکار ہے. انہیں روزانہ 14-14 گھنٹے کام کرنا پڑا، جبکہ کئی بار اسپتال میں نئے مریضوں کے لیے بیڈ کم پڑ گئے. بقول ڈاکٹر کیدار، ان کے کچھ رشتہ داروں کو آئی سی یو میں بیڈ نہیں مل سکے، لیکن ان کے مطابق سابقہ لہر کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے بارے میں شعور میں اضافہ ہوا ہے. بقول ان کے، اس سے پہلے لوگ کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروانے سے ڈرتے تھے، لیکن اس لہر کے بعد اب لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ کرونا وائرس کے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کو کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. ان کے مطابق جہاں ہر مرنے والے کی وجہ سے آئی سی یو کی ٹیم پر ایک مستقل اثر پڑا ہے، وہیں ہر صحت یاب ہونے والے مریضوں کی وجہ سے یہ امید بھی پیدا ہوئی ہے کہ یہ وبا جلد ختم ہو جائے گی. سمن خان، وائس آف امریکہ.
افغانستان میں امریکی سفارت خانے کے درجنوں افراد میں کرونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت پائے گئے، جس کے نتیجے میں سفارتی مشن کی بیشتر سرگرمیوں کو روکنا پڑا۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ ایک شخص پہلے ہی کووڈ 19 سے ہلاک ہو چکا ہے، جبکہ 114 افراد کو کرنٹینہ میں رکھا گیا ہے اور متعدد افراد کو طبی بنیادوں پر وہاں سے نکال لیا گیا ہے۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ 95% کیسز میں ایسے افراد شامل ہیں جن کو کووڈ 19 ویکسین نہیں ملی یا پھر وہ مکمل طور پر ویکسین حاصل نہیں کر پائے تھے۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ اس وبا کی وجہ سے اجتماعی سرگرمیوں پر پابندی عائد ہے اور جب تک وائرس کی منتقلی کا عمل نہیں رکتا اس وقت تک یہ پابندیاں قائم رکھی جائیں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ فوجی طبی تنصیبات پوری صلاحیت کے ساتھ فعال ہیں اور عارضی طور پر کووڈ 19 وارڈز قائم کر دیے گئے تاکہ ضرورت مندوں کو آکسیجن فراہم کی جا سکے۔ سفارت خانے کا کہنا ہے کہ لوگوں کو صرف کھانے پینے یا ورزش کرنے کی صورت میں باہر نکلنے کی اجازت ہوگی۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بھی اس پالیسی کی خلاف ورزی کرے گا اسے اگلی دستیاب پرواز میں ملک سے باہر بھیج دیا جائے گا۔ افغانستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد گزشتہ چند ہفتوں کے دوران تیزی سے بڑھی، جس سے تنازع آرائی کے شکار ملک میں صحت کے کمزور نظام پر انتہائی دباؤ کا خطرہ ہے۔ افغان حکام نے بدھ کے روز سے کرونا وائرس کے 2313 مثبت کیسز اور 101 اموات ریکارڈ کی۔ 2020 کے اوائل میں ملک میں کرونا وائرس پھیلنے کے بعد ایک ہی دن میں یہ سب سے زیادہ ہلاکتیں تھیں۔ سرکاری اعداد و شمار میں قومی سطح پر تقریباً 99,000 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ اموات کی تعداد 3,900 سے تجاوز کر چکی ہے۔ امریکہ کووڈ 19 اور دوسرے وائرسز کے لیے اینٹی وائرل پلز کی تیاری میں 3.2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرا ہے۔ متعدی امراض سے متعلق امریکہ کے اعلیٰ ترین ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے یہ اعلان وباؤں کے لیے اینٹی وائرل پروگرام نامی ایک نئے اقدام کے سلسلے میں جمعرات کے روز وائٹ ہاؤس میں ایک بریفنگ کے دوران کیا۔ یہ پروگرام کرونا وائرس اور دوسرے ممکنہ خطرناک وائرسوں سے پیدا ہونے والی علامات سے نمٹنے کے لیے نئی ادویات کی تیاری پر ہونے والی ریسرچ کو سپورٹ کرے گا۔ کووڈ 19 کی پلز پہلی تیاری کے مرحلے میں ہیں اور اگر کلینکل ٹرائلز کامیاب ہو جاتے ہیں تو 2021 کے آخر تک دستیاب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کرونا وائرس کی خبروں اور رپورٹوں کے بعد آئیے اب کچھ اور خبریں اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کے حامیوں نے بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے امریکہ میں پناہ کے حصول کی اہلیت پر ان پابندیوں کے خاتمے کا خیر مقدم کیا ہے، جس کا اعلان امریکی اٹرنی جنرل میرک گارلینڈ نے اس ہفتے کیا۔ انسانی حقوق کے علمبردار گروپوں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے گھریلو تشدد سے بچ جانے والے افراد اور پرتشدد گروہوں کے نشانہ بننے والے خاندانوں کے تحفظ کا راستہ کھل گیا۔ سابق صدر کی انتظامیہ نے ان دو وجوہات کی بنا پر پناہ کے متلاشی افراد کے لیے نقل مکانی کرنے پر اپنے دو احکامات میں پابندی لگائی تھی۔ ہیومن رائٹس فرسٹ کے پناہ گزینوں کے لیے تحفظ کے سینئر وکیل رابرٹ بینار نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بڑا قدم ہے جس کا فوری اثر ہوگا۔ بینار نے توجہ دلائی کہ پناہ کے لیے جن درخواست گزاروں کے مقدمات پچھلے احکامات کی بنا پر مسترد کر دیے گئے تھے اور وہ اپیل کے منتظر تھے، اب وہ اپنے کیسز کو امیگریشن عدالتوں میں بھجوانے کی درخواست کر سکتے ہیں تاکہ اس ہفتے کے فیصلے کی روشنی میں ان پر دوبارہ غور کیا جائے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف تھا کہ امریکہ کے امیگریشن سسٹم کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے پناہ کے حصول کی اہلیت کو محدود کرنے کی ضرورت تھی۔ اور اسرائیل نے گزشتہ ماہ 11 دن کی کمزور فائر بندی کے خاتمے کے بعد سے جمعرات کے روز دوسری بار غزہ کی پٹی پر فضائی حملے کیے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق یہ حملے اس کے بعد ہوئے جب غزہ کے عسکریت پسند حماس حکمرانوں نے مسلسل تیسرے روز اسرائیل میں آتشی غبارے چھوڑے۔ ان فضائی حملوں میں کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں۔ ہانگ کانگ میں جمعرات کے روز جمہوریت نواز اخبار ایپل ڈیلی کے دفتر پر پولیس نے چھاپہ مارا اور چیف ایڈیٹر سمیت 5 عہدیداروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گزشتہ سال چین نے نیم خود مختار شہر پر قومی سیکیورٹی قانون نافذ کیا تھا۔ اس قانون کے نفاذ کے تقریباً 1 سال بعد پولیس نے یہ کاروائی کی۔ ہانگ کانگ پولیس کا کہنا ہے کہ اخبار کے جن 5 عہدیداروں کو گرفتار کیا گیا ان کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ کسی غیر ملک یا بیرونی عناصر کے ساتھ مل کر قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ گیتی آرا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں۔
اخبار ایپل ڈیلی کا کہنا ہے کہ چیف ایڈیٹر روئن لا اور اخبار کو چلانے والے ٹیکس ڈیجیٹل کمپنی کے 4 عہدیداروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اخبار کے دفتر پر جمعرات کو 200 سے زیادہ پولیس اہلکاروں کی ٹیم نے دعویٰ بولا تھا۔ اخبار کے فیس بک صفحے پر اس چھاپے کی ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے، جس میں پولیس کو عمارت کا محاصرہ کرتے اور نیوز روم کی طرف جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہانگ کانگ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے اس کاروائی کے لیے وارنٹ حاصل کر لیے تھے تاکہ وہ قومی سلامتی کے قانون کی خلاف ورزی کے سلسلے میں ثبوت حاصل کر سکے۔ ہانگ کانگ کے سیکیورٹی کے وزیر جان لی نے چھاپے کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کاروائی کا مقصد ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنا تھا جو صحافت کے نام پر قومی سلامتی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے ایشیائی پروگرام کوآرڈینیٹر سٹیون بٹلر کا کہنا ہے کہ اخبار کے دفتر پر چھاپے اور پانچ عہدیداروں کی گرفتاری نے اس فسانے کی کلئی کھول دی ہے کہ ہانگ کانگ میں پریس کو آزادی حاصل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہانگ کانگ کے عوام عشروں سے آزاد پریس کے عادی تھے اور اب چین کی جانب سے اس اخبار کو ختم کرنے کی کوشش عوام سے یہ آزادی چھیننے کے مترادف ہے۔ پہلی بار پچھلے سال اگست میں پولیس نے چھاپہ مارا تھا اور چند گھنٹوں بعد اس اخبار کو چلانے والی کمپنی نیکسٹ ڈیجیٹل کے بانی اور 53 سالہ مالک جیمی لائی کو گرفتار کر لیا تھا۔ ان پر بیرونی عناصر سے گٹھ جوڑ کا الزام ہے۔ وہ ان دنوں 14 ماہ کی جیل کاٹ رہے ہیں۔ پچھلے ماہ ان کی کمپنی کے اثاثے حکومت نے منجمد کر دیے تھے اور اب اس تازہ چھاپے کے بعد ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینج میں کمپنی کے شیئرس کی خرید و فروخت بھی معطل کر دی گئی ہے۔
اور صدر جو بائیڈن نے سوئٹزرلینڈ روانگی سے پہلے، جہاں انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی، کیبل نیوز نیٹ ورک سی این این کی خاتون صحافی سے ان کے سوال پر ناگواری کے اظہار پہ معذرت کی ہے۔ سی این این، واشنگٹن پوسٹ، جاہو نیوز اور دیگر خبر رساں اداروں نے صدر بائیڈن کی طرف سے معذرت پر تفصیل سے رپورٹنگ کی۔ سی این این نے وہ ویڈیو کلپ بھی اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا جس میں صدر بائیڈن رپورٹروں سے بات کر کے جا رہے تھے اور سی این این کی رپورٹر کے سوال پر ناگواری سے واپس پلٹ آتے ہیں اور رپورٹر کی طرف انگلی اٹھا کر بات کرتے ہیں کہ ایک اچھا رپورٹر ہونے کے لیے آپ کو زندگی میں منفی سوچ رکھنا ضروری ہے۔ آپ ملک کے ذہین ترین لوگ ہیں لیکن میرا آپ کے ساتھ بحث کا کوئی جواز نہیں۔ یہ تھے صدر بائیڈن کے الفاظ۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں جلدی میں ایسا کہہ جانے پر معذرت کرتا ہوں۔ سی این این کی رپورٹر کیٹلن کالنز نے صدر بائیڈن کی معذرت کا احترام کرتے ہوئے جواب دیا اور کہا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ سی این این کے رپورٹرز کو سابق صدر کی طرف سے بھی فیک نیوز یعنی جعلی یا من گھڑت خبریں دینے والا ادارے کے الزامات کے ساتھ وائٹ ہاؤس سے سخت جوابات کا سامنا رہا، تاہم سابق صدر کی جانب سے کبھی معذرت سامنے نہیں آئی تھی۔ سی این این نے صدر بائیڈن کے اس اظہار کی ستائش کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے اور آئیے اب پیش کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو خبروں میں بتایا، ایران میں آج جمعے کے روز صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ ان انتخابات کے نتیجے میں وہاں بننے والی حکومت کی پالیسیوں میں کیا کوئی تبدیلی آئے گی اور مغرب کے ساتھ تعلقات اور مشرق وسطی میں اس کی پالیسیوں کی نوعیت کیا رہے گی، اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ایران میں مقیم پاکستانی تجزیہ کار ڈاکٹر راشد نقوی اور امریکہ میں مقیم اسکالر اور تجزیہ کار ڈاکٹر زاہد بخاری سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے، وہ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔
ایران میں جمعے کے روز صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، وہاں سخت موقف رکھنے والے انتخاب جیتیں گے یا اعتدال پسند، اور دونوں صورتوں میں آئندہ ایران کی پالیسی، خاص طور پر مغرب کے ساتھ تعلقات یا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر یا مشرق وسطی میں اس کی مجموعی پالیسیوں پر کیا اثر پڑے گا، اس بارے میں تجزیہ کار مختلف خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم نے گفتگو کی ہے تہران میں مقیم پاکستانی نژاد تجزیہ کار ڈاکٹر راشد نقوی سے، جن کا کہنا تھا
جو الیکشن کمپین کے اندر جن کو آپ لوگ ہارڈ لائنر اصطلاح بولتے ہیں اور یہاں پہ ان کے لیے حصول پسند کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ان کے جو مختلف ٹی وی ٹاکس رہی ہیں اس میں بھی انہوں نے اتنا سخت نہیں لیا اس کو، البتہ اپنی شرائط کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے فیصلے کی روشنی میں انہوں نے بات کی ہے کہ جو ہماری پارلیمنٹ، ہماری عوام جس مزاج کو چاہے گی، جس انداز کا وہ ایٹمی معاہدہ ہوگا، ہم اس طرف بڑھیں گے، لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ ہم ہر چیز سر تسلیم خم ہو کے جو امریکہ کہے گا یا جو 4+1 کے اندر یورپی ممالک کی طرف سے دباؤ پڑے گا۔ وہ جو معاہدے کے اندر ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی اس کو کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہمیں یقین ہو جائے کہ امریکہ اس معاہدے میں آ چکا ہے اور اس نے سینکشنز کے خاتمے کی بھی بات کر دی۔
اس سوال کے جواب میں کہ کیا ان کے خیال میں اس انتخاب کے اوپر ایران کا مغرب کے ساتھ مستقبل کے تعلقات کا انحصار ہوگا، انہوں نے کہا
دیکھیں ایران تو اس وقت تقریباً مغرب و امریکہ کے ساتھ تعلقات کی اس پوزیشن میں ہے، اس تبدیلی سے کوئی بڑی، جسے آپ کہیں نا کہ ایسی بڑی کوئی فورن پالیسی کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے گی اور ایک دم کوئی انتہا پسند آ جائیں گے اور سب پچھلے جو کیا کرایہ اس پہ پانی پھیر دیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا کوئی بڑا بریک تھرو ہو جائے گا اور ہر چیز جو ہے بازی کی الٹ پلٹ کر کے رکھ دی جائے گی۔
امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد اسکالر اور تجزیہ کار ڈاکٹر زاہد بخاری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کے انتخابات کے بارے میں یوں اظہار خیال کیا۔
اس وقت ایران کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنا امریکہ کی اپنی ضرورت ہے،
تو یہاں کی تو ضرورت ہے. اب یہ ان پہ ہوگا کہ ایران پہ, ایران کی لیڈرشپ پہ ہوگا, تو میرا خیال ہے ادھر بھی اس طرح ایک سوچ تو ہو رہی ہے کہ یہ بہتر ہے, معاملہ بہتر ہو اور امریکہ کے ساتھ, یورپ کے ساتھ معاملہ بہتر ہو اور دنیا جو ہے امن کی طرف اور ترقی کی طرف زیادہ جا سکے. جو حالات اس طرح بدل رہے ہیں, جو بہت فرق پڑ رہا ہے دنیا میں, تو اب مڈل ایسٹ میں بھی خود سعودی عرب میں تبدیلی آئی. جب دیکھیں تبدیلی جو ہے وہ دو طرفہ آتی ہے نا, تو سعودی عرب میں بھی تبدیلی آئی اپنے ایسے حالات ہوئے کہ بھائی بہتر ہے معاملہ ایران کے ساتھ کیا جائے, یمن سے پیچھے ہٹا جائے اور جہاں زیادہ ترقی کی امن کی آگے بڑھنے کی بات کی جائے.
قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
ابو عبیدہ یوسف العنابی اسلامی مغرب میں اس دہشت گرد القاعدہ تنظیم کے لیڈر ہیں جسے اے کیو آئی ایم کے نام سے جانا جاتا ہے. دوسری دہشت گرد کارروائیوں کے علاوہ اے کیو آئی ایم امریکیوں کے اغوا اور ان کی ہلاکت کی ذمہ دار ہے. امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ریورس فار جسٹس پروگرام نے ایسی اطلاع کے لیے جس سے ابو عبیدہ یوسف العنابی کا پتہ, ٹھکانہ یا اس کی شناخت معلوم ہو سکے, $70,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کی ہے. العنابی کے بارے میں اے کیو آئی ایم کے لیڈر کے طور پر November 2020 میں اعلان کیا گیا تھا. یہ اعلان اس وقت سامنے آیا تھا جب اے کیو آئی ایم کے سابق اور پہلے امیر عبد المالک درود کال June 2020 میں ہلاک کر دیے گئے تھے. العنابی نے اے کیو آئی ایم کی جانب سے القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری سے وفاداری کا عہد کیا ہے اور توقع ہے کہ وہ القاعدہ کی عالمی انتظامیہ میں وہی کردار ادا کریں گے جو درود کال نے کیا تھا. العنابی ایک الجزائری شہری ہیں جو 1969 میں پیدا ہوئے تھے. اس سے پہلے وہ اے کیو آئی ایم کے سرکردہ رہنماؤں کی کونسل کے سربراہ تھے اور اے کیو آئی ایم کی شورا کی کونسل میں خدمات سر انجام دے رہے تھے. اس کے علاوہ وہ اے کیو آئی ایم کے ذرائع ابلاغ کے سربراہ بھی تھے. وہ ابو عبیدہ یوسف العنابی یا یزید مبراک کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں. 2015 میں امریکی محکمہ خارجہ نے العنابی کے خلاف خصوصی عالمی دہشت گرد کے طور پر تعزیرات لگا دی تھیں جس کے تحت اس کی تمام املاک اور امریکہ کے دائرہ اختیار میں کسی بھی املاک میں اس کے مفادات پر روک لگا دی گئی تھی اور امریکیوں کو اس کے ساتھ لین دین کی ممانعت کر دی گئی تھی. 2016 میں اسے اقوام متحدہ کی تعزیراتی فہرست میں شامل کر دیا گیا تھا جس کے تحت بین الاقوامی سطح پر اس کے اثاثے منجمد کر دیے گئے تھے اور سفر پر اور ساتھ ہی ہتھیاروں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. 1984 میں جب سے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام شروع ہوا ہے, $20,00,000 سے زیادہ کی رقم 200 سے زیادہ افراد کو دی جا چکی ہے جنہوں نے ایسی قابل عمل معلومات فراہم کی تھی جن کی مدد سے دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا سکا یا جن سے دنیا بھر میں بین الاقوامی دہشت گردی کی کارروائیوں سے بچا جا سکا. اس پروگرام کا نظام امریکی محکمہ خارجہ کی سفارتی سیکیورٹی سروس کے پاس ہے. اس پروگرام کے بارے میں ٹویٹر پر رابطہ رکھا جا سکتا ہے. پتہ یہ ہے https://twitter.com/rfj.usa. جس کسی کے پاس دہشت گرد ابو عبیدہ یوسف العنابی کے بارے میں معلومات ہوں وہ سگنل, ٹیلی گرام یا واٹس ایپ کے ذریعے ریوارڈز فار جسٹس کو ٹیکسٹ کر سکتا ہے. نمبر یہ ہے 1-202-702-7843. تمام اطلاعات کو انتہائی صیغہ راز میں رکھا جائے گا.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے.
خاص خاص خبریں. پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع بین الاقوامی ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے اسلام آباد کی طرف سے تعاون فراہم کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے جمعرات کو کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے مابین اس ہفتے ہونے والی ملاقات کے دوران اس بات پر اتفاق ہوا کہ کابل ایئرپورٹ کو محفوظ بنانے کا اہم کام ترکی کے حوالے ہوگا۔ امریکہ کے دفاع سے متعلق اعلیٰ عہدیدار آنے والے مہینوں میں افغانستان میں اس خطرے سے خبردار کر رہے ہیں جو وہاں سے امریکہ اور اتحادی فوجیوں کے آخری دستوں کے انخلا کے بعد ملک کے چوٹی کے دہشت گرد گروپوں کی طرف سے لاحق ہو سکتا ہے۔ ایران کے صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے اور پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ ایران میں صدارتی انتخابات کے موقع پر پاکستان ایران سرحد پر سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے دستوں کا گشت بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے جمعرات کے روز ایک بل کی منظوری دی ہے جو عراق میں 2002 سے نافذ ملٹری فورسز کے استعمال کے اختیار کو منسوخ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت چلانی کو نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام